الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہاں سے درس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے بعد اگلی آیت فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون تک گزشتہ درس کے اختتام سے ہم پہنچے تھے. آج آیت نمبر 153 سے درس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں اللہ کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ حقیقت میں اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ وہ ربط ہے جس کو ہم نے اپنے درس کے آغاز میں بیان کر دیا تھا. اور یہاں پر اللہ تعالی ایمان والوں سے خاص طور پہ خطاب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. اور دو چیزوں کو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب حالات ایسی شکل اختیار کر لیں کہ تمہیں تکلیف محسوس ہو، مشقت محسوس ہو، تمہاری آزمائش کی جائے، تو اس وقت دو ایسی چیزیں ہیں جن سے مدد حاصل کر کے تم ان حالات کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہو. ایک صبر ہے اور دوسری نماز ہے. صبر وہ بہترین عمل ہے کہ جس عمل کا بدلہ اور اجر اور ثواب اللہ تعالی خاص طور سے صابر یعنی صبر کرنے والے بندے کا خاص اکرام اور اعزاز کرتے ہوئے اور اس پر رحمت اور مہربانی کرتے ہوئے اس کو عطا کرتے ہیں. اور صبر کا معنی کیا ہے، صبر کی قسمیں کتنی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک درس میں بیان کیا ہے جس کے تین کیسز موجود ہیں صبر کے عنوان پر. تو صبر کی حقیقت کو اور صبر کی تعریف کو، صبر کی اقسام کو ہم نے اس درس میں بیان کیا ہے کہ صبر حقیقی کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اگر تمہارا تعلق قائم ہو جائے تو اس کی وجہ سے تم بہت ساری اپنی مشکلات پہ قابو پا سکتے ہو. اور اس ضمن میں سورہ الحجر کی وہ آیت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جس کو ہم نے گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے درس میں دہرایا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی اور ہر طرف سے لوگ آپ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے تھے، مخالفانہ پروپیگنڈا ہوتا تھا، آپ کی ذات پہ حملے ہوتے تھے، تو اس وقت ادھر ادھر سے کفار مشرکین ان کی باتیں سن سن کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہوتی تھی. یہ قیام مکہ کی بات ہے. اور جب ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینے آ گئے تو یہاں پر دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. کہ مکہ میں صرف یہ تھا کہ جن لوگوں سے آپ کا اختلاف تھا، جن لوگوں کو آپ سے اختلاف تھا، جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے وہ کھلے ہوئے سامنے موجود تھے، آپ کو علم تھا، صحابہ کو علم تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن مدینے میں ایک اور دشمن کا اضافہ ہوا، اور وہ ایسا خطرناک دشمن تھا کہ اس کو کوئی شخص ظاہری طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم دشمنی کر رہے ہو، اور یہ منافق لوگ تھے. جو ظاہری طور پہ ایمان قبول کر چکے تھے، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ مسلمان نہیں تھے، تو ایسے عالم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کوفت ہوتی تھی جب عجیب و غریب قسم کی غلط قسم کی باتیں سنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ ان لوگوں کی بعض باتوں کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ دل میں بڑا رنج محسوس کرتے ہیں. اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ان آیات میں تسبیح کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہاں پر دونوں چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا کہ جو کچھ آپ سنیں اس پہ صبر کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجیے. یہی وجہ ہے کہ مسند احمد بن حنبل اور ابو داود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی اہم بات پیش آتی تھی تو آپ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جب بھی کوئی اہم بات پیش ہوتی تو فوراً نماز کی نیت باندھ کے آپ نماز میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے تھے، کیونکہ آپ کے سامنے اللہ کا یہ ارشاد تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو، امتحان ہو، آزمائش ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، رنج ہو، غم ہو، ہم ہو، فکر ہو، کچھ بھی ہو، تو صبر کرو اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم مدد مانگو. کس چیز کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یعنی نماز پڑھ کر اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہاں ارشاد فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ ہو جانا. یہ وہ معیت ہے کہ جس کا ذکر ہمیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے میں بھی ملتا ہے، اور یہ وہ معیت ہے جس کا ذکر ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے سفر میں بھی ملتا ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے کہ جب اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنا ملک چھوڑ کر فرعون، اس کی حکومت اور اس کی طاقت سے آپ پریشان ہو کر ملک ترک کرتے ہیں اور سمندر کا راستہ لیتے ہیں، اور جب سمندر کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت ساتھی یہ دیکھتے ہیں کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، تو کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو اب پکڑ لیے گئے کہ اب پیچھے فوج ہے اور آگے سمندر ہے، اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلا، کچھ نہیں ہوتا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے، میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. معیت الہی جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کسی خطرے اور پریشانی سے گھبرایا نہیں کرتا. ایمان والے کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جس وجہ سے آزمایا گیا ہے، جس وجہ سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، جس وجہ سے اس کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جس وجہ سے اس کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جا رہی ہے، یہ صرف حق کی وہ بات ہے جس کو وہ بلند کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرتا ہے. اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جس کی بات کی وجہ سے مجھے آزمایا جا رہا ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہ تسلی والے جملے ہیں جو اس کائنات کی عظیم شخصیت اور پہلی وہ ہستی جس نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام قبول کر لیا، آپ کی اہلیہ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی وحی کے آثار کی شدت کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنے آپ پہ کچھ ہو نہ جائے، تو بیوی نے کہا تھا کہ کلا واللہ، لا يخزيك الله ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ذلیل کرے, آپ کو رسوا کرے اور آپ کو تنہا چھوڑ دے. ما ودعك ربك وما قلا, تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے, تیرا رب تیرے ساتھ ہے. معیت الہی انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے, اور معیت الہی اولیاء کے ساتھ ہوتی ہے, اور معیت الہی علماء حق کے ساتھ ہوتی ہے, جو حق کی بات کرتے ہیں, جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو غار میں جب آپ نے پناہ لی اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ, جن کو سیدنا عمر یہ کہا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کی عبادتیں, ریاضتیں, مشقتیں تم لے لو, اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزاری ہوئی غار کی ان راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دو. ابو بکر ہیں جن کو اللہ کی معیت بھی حاصل ہے اور اللہ کے حبیب کی معیت بھی حاصل ہے, کہ اللہ کا حبیب یہ کہتا ہے کہ ابو بکر سب چلے گئے اور تمہیں میں نے روک کے رکھا ہے اس لیے کہ تم نے میرے ساتھ جانا ہے. تو ابو بکر جب یہ جملہ سنتے ہیں تو مسرت اور خوشی کے عجیب جذبات میں زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ الصحبت الصحبت یا رسول اللہ, الصحبت الصحبت یا رسول اللہ, کہ آپ کا ساتھ, آپ کا ساتھ, آپ کا ساتھ, آپ کا ساتھ, یہی سب سے بڑی دولت ہے. معیت, معیت یعنی کسی کا ساتھ ہونا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, وہ تو پہنچ گئے, ان کے پاؤں میں دیکھ رہا ہوں, تو اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. معیت الہی اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو گویا کہ اس کا کام بن گیا. جب اللہ اس کے ساتھ کھو گیا تو اس طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ یقیناً کافی ہے. تو اللہ کی معیت جس کے لیے انبیاء تک نے محنت کی, جس کے لیے لوگ بہت محنت اور مشقت کرتے ہیں, یہ اللہ کا ساتھ ہمیں حاصل ہو جائے. تو فرمایا کہ وہ صبر کے ذریعے تمہیں معیت حاصل ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے, میں بھوکا اور پیاسا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ یہ کہے گا کہ اے میرے مولا, آپ تو احکم الحاکمین ہیں, آپ تو رب ہیں, آپ کو کیسے میں کھانا کھلاتا, آپ کو کیسے میں پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا اور فلاں میرا بندہ پیاسا تھا, تم اگر اس کے پاس جاتے, اس کو کھانا کھلاتے, اور اس پیاسے کے پاس جا کر اگر اس کو پانی پلاتے تو مجھے اس کے ہاں پاتے. پھر کہیں گے اے بندے, میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑا نہیں اڑایا. بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ, آپ کو کیسے کپڑا اڑایا جائے, آپ تو مخلوق کو کپڑا اڑوانے والے ہیں, آپ کے فضل و کرم سے تو لوگ اپنا ستر ڈھانپتے ہیں. تو اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلا بندہ اس کے تن بدن پہ کپڑا نہیں تھا, تم اگر اس کو کپڑا پہناتے تو مجھے اس کے ہاں پاتے. میرے بندے, میں بیمار ہوا, تم نے میری عیادت نہیں کی. یا اللہ, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو احکم الحاکمین ہیں, آپ تو بیماری میں شفا دینے والے ہیں. آپ کے خلیل نے کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے اس کے ہاں پاتے. معیت الہی, معیت الہی یعنی اللہ تعالی کن کن کے ساتھ ہوتا ہے اور کب ان کے ساتھ ہوتا ہے, کس حالت میں ساتھ ہوتا ہے, کب تک ساتھ ہوتا ہے, یہ ایمان کی بات ہے اور عمل صالح کی بات ہے. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالی کی معیت صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے. جو صبر کرتے ہیں دوسروں کی باتیں سن سن کے اور اپنے ارد گرد ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں. یہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس ظلم اور گناہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کہ جو ظلم ان پہ ہوتا ہے اس پہ وہ صبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو اللہ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے. ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اب یہاں پر اس آیت نمبر 154 میں اس آزمائش کو شروع کیا جا رہا ہے، آزمائشوں اور امتحانوں کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے تم سے کہا کہ صبر کرو، تو حقیقی صبر تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو مجبور کیا جائے اور گناہوں سے اپنے نفس کو باز رکھا جائے اور اس حالت پہ صبر کیا جائے، یہ ہے حقیقی صبر. لیکن کسی آزمائش، تکلیف، مشقت وغیرہ میں صبر کرنا یہ صبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو اس قسم کو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ صبر کی اقسام میں سے اور یہ جو صبر کے بارے میں ہم نے تم سے کہا، تو صبر یقیناً آزمائش کے بعد اور امتحان کے بعد ہوتا ہے. تو اب ہم تمہیں یہ بتائے دیتے ہیں کہ جن طریقوں میں اور جن مقامات سے اور جن ذرائع سے ہم تمہیں آزمائیں گے، ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ تم سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز یہ اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے، جو کہ جان ہے. تو فرمائے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ولا تقولوا، یہ مت کہو، لمن یقتلو، اس کے لیے جو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، یہ مر گئے ہیں، یہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اسی بات کو دوسری بار بیان کیا گیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. وہی بات جو یہاں ہے سورہ آل عمران میں بھی ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مر جائیں، ان کو مردہ ہرگز نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور حاصل نہیں ہے، تم ان کی اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن تمہیں صرف یہ کہنا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. صلہ شہید کیا ہے؟ تب اتاب جاویدانہ. اس طرح اقبال نے کہا تھا کہ شہید جب اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اسے حقیقی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے. جو زندگی ایسی ہے کہ جس زندگی میں پھر موت نہیں ہے. یہاں پر ارشاد فرمایا آل عمران میں کہ یہ ایسی زندگی ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور رزق سے مراد عالم برزخ کا ہر وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، جس کی تفصیل قرآن میں بیان نہیں ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ. یہ سورہ آل عمران میں فرمایا. تو زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کبھی یوں کرتا ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالتا ہے. تو جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا قرب اور اس کی مہربانی اس کی رحمت اس کا کرم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ حج کرتے ہیں, کچھ روزہ رکھتے ہیں, کچھ اور دوسری عبادات کرتے ہیں. فرمایا مال اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو ایک کا بدلہ ہمارے ہاں 700 کے برابر ہے, جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ہے. روزے کا معاملہ آیا تو ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور بدلہ اپنی طرف سے عنایت کروں گا, جس طریقے پر میں چاہوں گا اس طریقے سے عطا کروں گا. حج کا جب معاملہ آیا تو فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے لیس له جزاء الا الجنہ, جو حج قبول ہو جائے صحیح طریقہ سے ادا کیا جائے اس کی جزا اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے, ایک کے بدلے 700 کا ثواب ملتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک کے بدلے ہر آدمی کو 700 کا ثواب ملے, ایک ریال خرچ کریں تو آپ کو 700 ریال کا ثواب ملے. 700 ریال کا ثواب یہ تو پہلا مرحلہ ہے. جس آدمی کی نیت اخلاص پہ مبنی ہو تو 700 ریال تو یقینی ہے, ایک روپیہ خرچ کریں تو آپ کو 700 روپوں کا ثواب ملتا ہے, یہ تو یقینی بات ہے اور یہ پہلی بات ہے اور پہلا درجہ ہے. لیکن اگر کسی شخص کی نیت بہت زیادہ عمدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک ریال اور ایک روپے کو بڑی مہربانی کے عالم میں قبول کرتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 700 کو بڑھا چڑھا کے تمہیں اس کا اجر اور ثواب دیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, ہو سکتا ہے 700 نہ ہو 7000 ہو جائے, 7 لاکھ ہو جائیں, 7 کروڑ ہو جائیں, 7 ارب خرب اور اس سے بھی زیادہ ہو جائیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ایسے ہیں کہ ان خزانوں کے بارے میں تم ہم کیا جانیں. وہ خود یہ کہتا ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں, ہر آدمی بلکہ انسان نہیں انسکم و جنکم, جنات بھی اور انسان بھی, سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنی اپنی حاجت کو اپنی اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرے. اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر بندے کو اس کی حاجت دے دوں, اس کی ضرورت پوری کروں. سارے انسان آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے اور تمام جنات, تو میرے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈبو کر اٹھا لینے سے واقع ہے. اگر کوئی شخص سمندر میں سوئی کو ڈبوئے اور اس کے بعد اس کو باہر نکالے, اس سوئی کے ساتھ پانی کے کتنے قطرے لگے ہوں گے. تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی, اس لیے کہ وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ کے خزانے کتنے ہیں اللہ کے سوا کون جانتا ہے. اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی کمی تم اس سمندر میں دیکھتے ہو. کیا ہے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا معاملہ ہے. اس لیے زندگی کا بات، زندگی کی بات اور زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنی کی زندگی میں ہمارے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہو، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہو، اپنے نفس کی مرغوب چیزوں کو ترک کرتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہ زندگی عطا کی ہے اور یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ہزار ہا برس اور کئی سو سال جینے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم تمہیں آزماتے ہیں، اس زندگی میں ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور یہ سب اس بات کو جانتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی صاحب عقل آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کی زندگی میں تھوڑے سے عرصے کے لیے رہنا ہے۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس کے واقع ہونے پر تمام انسانوں کا اتفاق ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے سے ہو۔ تو تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ زندگی عارضی ہے، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ کسی آدمی کے بارے میں یہ بات اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی عمر 110 سال ہے، 120 سال ہے، اخبار میں اس کی تصویر آتی ہے کہ دنیا کا معمر ترین آدمی، دنیا کے سب سے زیادہ بوڑھوں میں اور سب سے زیادہ اور سب سے لمبی عمر پانے والوں میں ایک صاحب یہ ہیں جن کی عمر اس وقت 120 یا 130 سال ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا، 130 140 150، اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا، 160 تک جی لے گا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر موت ہے۔ تو یہ تمہاری زندگی، یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی میں تم اپنی ضروریات کے حصول کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہو، جو چیزیں تمہاری ضرورت ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں صبح و شام مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ انسان کا پیدا ہونا خود ایک مشقت، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انسان پوری زندگی تکلیف اور مشقت کی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رہنا بھی مشقت، اور ماں کے پیٹ سے نکلنا بھی مشقت، اور نکلنے کے بعد بھی مشقت، دودھ کا محتاج، ماں باپ کا محتاج، کسی ایسی ہستی کا محتاج جو اسے صحیح حالت میں رکھے، اور اس کے بعد پھر بچپن، ماں باپ اگر زبان نہ سکھائیں تو زندگی بھر یہ شخص گونگا رہے، زبان سیکھنے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، اپنی نفع دینے والی چیز، نقصان دینے والی چیز کو سمجھنے کے معاملے میں، کہ بچے اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ کہاں جانے سے وہ گر جائیں گے، کون سی چیز ان کو نقصان دے گی اگر ماں باپ ان کی حفاظت نہ کریں۔ پھر جب ذرا بڑا ہوا اسکول جاتا ہے، وہاں بھی مشقت، مدرسے اور مسجد جاتا ہے وہ بھی مشقت، علم حاصل کرتا ہے یہ بھی مشقت، اور اس کے بعد علم کے حاصل کرنے کے بعد لڑکپن اور جوانی وہ بھی مشقت، اور اس کے بعد شادی، اور اس کے بعد شادی کے لوازمات وہ بھی مشقت، اور کمائی، اور ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، اپنی ذات کا خیال رکھنا یہ بھی مشقت۔ تو مشقتیں ہی مشقتیں ہیں ہماری تمہاری دنیا کی اس زندگی میں، مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ جو مکان ہم تم بنا رہے ہیں، اور جو مکان ہم تم بنا چکے ہیں، اور جو مکان لوگوں نے بنانے ہیں، یہ وہ مکانات ہیں جن میں تم نے ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، 10 سال رہ لیں گے، 20 سال رہ لیں گے، 40 سال رہ لیں گے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، دوسرے لوگ آ کر ان مکانات میں رہیں گے۔ یہ تم جو کہتے ہو کہ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بھائی دنیا میں کسی کا اپنا مکان کبھی اپنا مکان نہیں ہوتا، دنیا میں سب کرائے دار کرائے کے مکان میں، دنیا میں سارے مکانات کرائے کے مکان ہیں، اپنا مکان یہاں نہیں ہے، اپنا مکان کہیں اور ہے، تو عقل مند وہ ہے جو حقیقی اور اصلی مکان کی فکر کرتا ہے کہ وہ مکان کتنے میں ملے گا اور کیسے ملے گا اور کب تک ملے گا اور کہاں سے ملے گا اور اس کی شرطیں کیا ہیں. ورنہ یہ مکانات جن میں تم رہتے ہیں یہ عارضی ہیں اور یہ دنیا کی ضروریات جن کے لیے بڑی مشقت ہے. اب دیکھیے کوئی چیز بغیر پیسے کے نہیں ملتی, ہر چیز بازار سے خریدنی پڑتی ہے. تو یہ کیا زندگی ہے کہ اس میں مشقت کی مشقت ہے. تو فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں ایک راز کی بات بتائے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تمہاری یہ زندگی, دنیا کی زندگی جس میں بچپن سے لے کر موت تک مشقت کی مشقت, محنت کی محنت, سختی ہی سختی, آزمائش کی آزمائش, کبھی بیماری ہے اور کبھی کسی کا انتقال ہوا اور کبھی کسی کے ہاں کوئی اور مصیبت اور پریشانی, کبھی لوڈ شیڈنگ, کبھی پانی نہیں ملتا, اور ہر سال چیزوں کی قیمتوں میں اضافے پہ اضافہ, مہنگائی پہ مہنگائی. تو یہ ساری تکلیفیں ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں ایک راز کی بات بتائے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایسی زندگی بھی ہمارے پاس موجود ہے جو زندگی 40, 60, 80, 100 سال کی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس زندگی کے بدلے وہ زندگی لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اس زندگی میں, دنیا کی زندگی میں, اول تو زندگی بھر کما 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 کے آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتا ہے, جمع کرتا ہے, تو پھر کہیں 20-30 سال کے بعد یا 10-15 سال کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ 2-3 کمروں والا چھوٹا سا مکان بنا سکے. فرمایا کہ ہم تمہیں مکان کے معاملے میں بھی فری سروس دیتے ہیں اور وہ یہ ہے, ایسا مکان دیں گے کہ جس مکان کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء. ہم تمہیں ایک بات یہ بتائے دیتے ہیں کہ تم ہم سے سودا کر لو, اور سودا تو تم ویسے بھی کر چکے ہو لیکن اس سودے کو عملی شکل پہنانی ہے, اور وہ سودا یہ ہے, اس طریقے پہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں اس چیز کو بیان کیا آیت نمبر 111 میں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالی نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کا مال اور ان کی جان. تو ہمارا اور اللہ کا سودا ہو چکا, اس ایگریمنٹ پہ آپ نے دستخط کر دیے, آپ نے اپنی زندگی اور جو کچھ آپ کما رہے ہیں کمائیں گے یہ اللہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا, اللہ کو دے دیا. لیکن جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو تو اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے کبھی تم نے نہیں سوچا, اپنے بچوں کی انگریزی تعلیم کے لیے پیسے خرچ کرتے ہوئے کبھی تم نے نہیں سوچا, بیوی اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے کبھی تم نے اپنی جیب اور تنخواہ کی طرف نہیں دیکھا. لیکن جب ہمارے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تم سے کچھ کہا جاتا ہے تو پھر تم, حالانکہ تم سب کچھ بیچ چکے ہو, جو آدمی اپنی چیز بیچ کر پھر اس پہ دعویٰ کرے اس سے بڑا دھوکے باز اور فریبی اور مکار اور کون ہو سکتا ہے. اگر میں نے ایک چیز آپ کے فروخت کر دی تو یہ مکان 20,000 میں میں نے آپ کو دے دیا اور اس کے بعد اسی مکان میں میں رہ رہا ہوں, آپ آئے کہنے